السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الشهد باري تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ لا يحب المعتدین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ثلاثة يحبهم اللہ وثلاثة يشنأهم اللہ، الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحب أن يمسوا الأرض فينزلون عن دوابهم فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما بموت أو ظعن، والذين يشنأهم الله التاجر الحلاف والفقير المحتال والفقير المختال والبخير المنان. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذه خطبة موزوهة اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ بندے، وہ بندے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. ہم یہ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کیسے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی دو قسمیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے تعلق کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ان بندوں کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کمال کی ہے، کامیابی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. اس دنیا میں زندہ ہے خیر و برکت سے، اور آخرت میں اپنے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی خاص انعام اور احسان کے مستحق ہیں اپنے رب کے فضل و کرم سے. دنیا میں کچھ کر کے گئے ہیں، آخرت میں جو یہاں پر اس دنیا میں اچھا کر کے گئے ہیں اس سے اچھا بدلہ ان کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خصلتیں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کیوں ہیں؟ اور دوسری طرف جن سے اللہ تعالیٰ بغض و نفرت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، ہے اللہ تعالیٰ کے وہ بھی بندے لیکن بندگی کرنا نہیں سیکھا، بندگی کا حق ادا کرنا نہیں جانا، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے. اس دنیا میں ان کی دنیا تنگ ہے، دیکھنے والے کے لیے شاید کشادہ ہو، خوبصورت ہو، لیکن حقیقت میں ان کی دنیا تنگ ہے، کیونکہ ان کا سینہ تنگ ہے، ان کا دل تنگ ہے، ان کی سوچ اور فکر تنگ ہے. اور آخرت میں اس دنیا سے بھی زیادہ تنگی کا سامنا کرنا پڑنا ہے ان لوگوں کو، اگر یہ راہ راست پر نہ آئے اور اپنے رب کو راضی نہ کر لیا. اس تھوڑے سے وقت میں آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے کون ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور وہ جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور پھر ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کس صف میں کھڑے ہیں، کس گروہ میں ہیں. میں نے کہا اس اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں، تیسری قسم نہیں ہے. اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس راستے پر قائم رہنے کے لیے اپنے رب سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں میں سے ہمیں چنا ہے اور ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مزید عمل کرنے کی ضرورت ہے. اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اللہ تعالیٰ کا شکر کرو عمل کرتے ہوئے. تو شکر صرف زبانی کلام ہی نہیں ہوتا، شکر عمل سے ہوتا ہے، اور مزید محنت کی ضرورت ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ہم دوسری طرف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کے مستحق ہے نعوذ باللہ، اگر ان لوگوں میں سے ہے تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، ابھی وقت ہے سدھرنے کا، ابھی وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ یہ سانس، یہ روح حلق تک نہیں پہنچتی. جب موت آئے گی اور یہ روح حلق تک پہنچ جائے گی اور اس دنیا سے جانا یقینی ہو جائے گا، تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی ہم نے سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ اور ناپسندیدہ لوگ، قرآن اور سنت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں دونوں قسموں میں، دونوں گروہوں میں. اللہ تعالیٰ پسندیدہ لوگ کون ہیں اور ناپسندیدہ کون ہیں، میں صرف مثال کے طور پر چند کا ذکر کرتا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. قرآن مجید ہم تلاوت کرنا تو جانتے ہیں، ختم کرنا بھی جانتے ہیں، کاش کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کرنے والے ہوتے. واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس پاک مبارک کلام پر غور و فکر کرنے والے ہوتے تو آج واللہ ایک مسلمان بھی ذلیل نہ ہوتا. لیکن سبحان اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید دنیا کی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ غلط مفہوم اور غلط طریقے سے پڑھی جانے والی کتاب ہے, اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس اکثر وہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. سبحان اللہ, اکثر لوگ, میں کہہ رہا ہوں سب نہیں, الحمدللہ سمجھنے والے بھی ہیں کم ہیں, اور ان سے کم صحیح سمجھنے والے ہیں الحمدللہ. لیکن ہمارا کیا حال ہے, ہم کہاں پر ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ آیات کریمہ کا اختتام, کئی آیتوں کا اختتام اس پیغام سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے فلان اور فلان, خوبصورت صفات ہے, اور ناپسند فرماتا ہے فلان اور فلان, بدترین صفات ہے, بری صفات ہے. یہ کون سی اچھی خصلتیں اور صفات ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں, اور وہ کون سی بری صفات ہیں, خصلتیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند صفات ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے, پسند فرماتا ہے. کس سے محبت کرتا ہے؟ یحب التوابین, بار بار توبہ کرنے والے, کثرت سے توبہ کرنے والے. ایک ہے تائب توبہ کرنے والا, اور ایک ہے تواب بار بار توبہ کرنے والا. غلطی ہم سب سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. ہم انسان ہیں تو ہم سے خطا ہو کے رہے گی, بشر ہیں, آدم کی اولاد سارے خطا کار ہیں, لیکن سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ سوال یہ ہے. جواب سے پہلے عجب بات ہے, خطا کار بھی ہیں اور ان خطا کار میں سب سے اچھے بھی ہیں. سبحان اللہ, خیر الخطائین, خطا میں بھی کبھی کوئی خیر ہوتی ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے, رحمت ہے, نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا غور کریں, وخیر الخطائین, سب سے بہترین, سب سے اچھے خطا کار, التوابون, بار بار توبہ کرنے والے. گناہ ہو گیا ہے, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ہم خطا کار ہیں, ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں. قباحت غلطی کرنے میں نہیں ہے, قباحت اور برائی غلطی کے بعد توبہ نہ کرنے میں ہے. اگر ہم خطا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے کے آتا جو خطا بھی کرتے پھر توبہ بھی کرتے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں, یہ اللہ تعالیٰ کی سعت رحمت ہے جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ, وسیع رحمت ہے. الرحمن پہلے ہے, رحیم بعد میں ہے, الرحمن الرحیم, وسیع رحمت والا اور خاص رحمت والا. اور واللہ ہم اللہ تعالی کی ان دونوں رحمتوں میں سے ایک رحمت میں تو ضرور زندہ ہے. رحمان کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آج اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دشمن بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، اور وہ اس رزق کو اور اس صحت اور عافیت کو اپنے رب کی نافرمانی میں صرف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے وقت دیتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے، یا تو وہ پلٹے واپس اور توبہ کرے، اور اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکوں میں بدل دے، اور اگر وہ ہٹ درمی سے کام لیتا ہے اور ڈٹا رہتا اپنی نافرمانی پر مرتے دم تک، تو اس سے بڑا برا انسان کوئی بھی نہیں. ان اللہ یحب التوابین، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہے شرعاً، اور اس کا علاج ہے توبہ کرنا، اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا. ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے، جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، جو پاک اور صاف رہتے ہیں. صحیح مسلم کے روایت میں آیا ہے الطہور شطر الایمان. ایک عام ہم سنتے کہ صفائی نصف ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، صاف ستھرے لوگ پسند ہیں، طہارت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اور طہارت سے یہاں پہ مراد ظاہر اور باطن کی طہارت. طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جسم کی طہارت اور دوسری ہے دل کی طہارت. جسم کی پاکیزگی تو ہم سب جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے، وضو سے ہوتی ہے، غسل سے ہوتی ہے، تیمم سے ہوتی ہے. اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے طہارت کی جاتی ہے، خاص طریقے سے جو مشروع اور مسنون طریقہ ہے، وضو کا، غسل کا اور تیمم کا. تو پاک رہنا ہے، اور یہ مومن کی ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ مومن ہمیشہ پاکیزگی پسند کرتا ہے اور صفائی پسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس خوبصورت صفت کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے اور پاکیزگی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. ظاہری پاکیزگی تو ہم نے جان لی ہے، کیا باطن کی پاکیزگی بھی کوئی ہوتی ہے؟ جی ہاں، دل کو پاک کیا جاتا ہے کس چیز سے؟ دل کی امراض سے، دل کی بیماریوں سے، اور سب سے بڑی بیماری ہے شرک. دل کو پاک کرنا ہے شرک سے، دل کو پاک کرنا ہے کفر سے، دل کو پاک کرنا ہے نفاق سے، دل کو پاک کرنا ہے ظلم سے، دل کو پاک کرنا ہے بدعقیدگیوں سے، جو بھی باطل غلط عقائد ہیں دل کو پاک کرنا ہے. جب یہ دونوں طہارتیں مل جاتی ہیں تو ایسے شخص کو کہتے ہیں پاکیزگی اختیار کرنے والا، اب یہ صاف اور پاک مسلمان ہے، جس کا دل بھی پاک ہے اور اس نے جسم کی طہارت بھی کر لی ہے، وضو کر کے یا غسل یا تیمم کر کے. لیکن جس کا دل ہی پاک نہیں ہے، جس کے دل میں شرک ہے، بدعات ہے، کفر عقائد ہے، نفاق اکبر ہے، ظلم اکبر ہے، فسق اکبر ہے، اور بدعقیدگی کا راستہ اختیار کر چکا ہے، وضو کرتا ہے، بہترین طریقے سے اپنے ظاہر کو پاک کر لیتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، کیا اس وضو کا اس کو فائدہ ہوگا؟ جب دل ناپاک ہے تو جسم کو پاک کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے. اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ القلب، دل ہے. تو دل فاسد بھی ہوتا ہے اور دل صالح بھی ہوتا ہے. ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا دل فاسد ہے یا صالح ہے؟ وہ ہمارا ظاہر، ہمارا قول، ہمارا فعل اس کا جواب دیتا ہے. صرف سر پہ پگڑی رکھنے سے یا داڑھی بڑھانے سے یا ٹخنے کے اوپر شلوار یا توب کو کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، کوئی متقی نہیں ہوتا، کوئی پرہیزگار نہیں ہوتا. یہ علامتیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سر پہ ٹوپی نہ پہنو یا پگڑی نہ رکھو یا داڑھی نہ رکھو، بالکل نہیں. یہ ظاہری علامات ہے صلاح کی، لیکن اس کے لیے دل کو پاک ہونا چاہیے. ورنہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن جادوگر کا وائر بھی کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس ظاہر کے صلاح کا کہ ظاہرا متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہاتھ میں لمبی لمبی تسبیح ہے، ہونٹے ہلتے رہتے، زبان ہلتی رہتی، چلتی رہتی ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور یہی پھر جا کے اپنے حجرے میں تعویذ بھی لکھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، گویا کہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نیک اور پیارا بندہ ہے. جادوگر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اور جادوگر کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق نہیں عطا فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند فرماتا ہے ان میں سے دو کا ذکر ہم نے کیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور حدیث میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، مسند احمد کی روایت اور علامہ البانی صحیح الجامع نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله. تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور تین ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ شدید نفرت کرتا ہے. جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پھر ان کا ذکر کرتے ہیں، تین لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ. آئے دیکھتے ہیں کون سے صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی ہے. پہلے نمبر پہ الرجل یلقى العدو، ایسا شخص جو دشمن کا سامنا کرتا ہے، فی فئۃ کسی گروہ میں، فینصب له نحرہ تو اپنی گردن آگے کر لیتا ہے، حتی یقتل او یفتح لاصحابہ، کب تک آگے بڑھتا رہتا ہے اس جہاد کے میدان میں کافر دشمن کے سامنے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھتا رہتا ہے اور اپنی گردن کو یوں تان کے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ قتل نہیں ہو جاتا یا اس کے اور اس کے ساتھیوں کو فتح نہیں مل جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اور جہاد سے مراد دین کی سر بلندی کے لیے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے دشمن سے لڑنا، دشمن سے قتال کرنا، اسے جہاد کہتے ہیں. شرعاً جہاد کے ضوابط ہیں، شرعی ضوابط کہے جاتے ہیں، جہاد کی شرطیں ہیں، کیونکہ جہاد عبادت ہے. جیسے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکات عبادت ہے، حج اور عمرہ عبادت ہے، ویسے جہاد بھی عبادت ہے. جیسے کہ نماز بغیر شروط اور ضوابط شرعیہ کے نہیں ہوتی، اسی طریقے سے نہ حج ہوتا ہے اور نہ ہی جہاد ہوتا ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے، بہترین طریقے سے نماز پڑھتا ہے، لیکن بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے، اس کی نماز ہوگی؟ کوئی کہتا ہے کہ نماز ہوگی، نماز اس نے کمال کی پڑھی ہے، نماز کے سارے ارکان اطمینان کے ساتھ بہترین طریقے سے نماز پڑھیے. نماز ہوگی اس کی؟ نہیں نماز ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وضو شرط ہے اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. کیونکہ وضو بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے. تو پھر اللہ کے لیے مجھے بتائیں, کیا جہاد عبادت نہیں ہے؟ وجاہد فی اللہ حق جہاد, اور جہاد کرو اللہ تعالی کے لیے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. سورت الحج میں اللہ نے فرمایا ہے صرف جہاد نہیں کرنا, جہاد کا حق ادا کرنا ہے. فعل امر حق جہادی, جہاد کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ خود کچھ حملہ کر کے, فساد برپا کر کے, مسلمان قتل عام کر کے. اللہ کے لیے مجھے بتائیے یہ جہاد ہے کیا؟ یہ فساد ہے. اگر مسلمانوں کا خون, ان کی جان, ان کی عزت, ان کا مال محفوظ نہیں ہے, بلکہ انہی لوگوں کی کاروائیوں سے, ان کے فساد کی وجہ سے مسلمانوں قتل عام ہو رہا ہے, ان کا خون, ان کی خون ریزی ہو رہی ہے, ان کی عزت, ان کی جان, ان کا مال خطرے میں ہے, کیا یہ جہاد یا فساد ہے؟ جہاد کس لیے مشروع ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی جان, عزت اور مال کی حفاظت کے لیے. یہ جہاد کا مقصد ہے. سبحان اللہ, اس کے بالکل الٹ, اس کے برعکس آج کاروائی ہو رہی ہے. جہاد کے نام پر فساد اس دنیا میں عام کیا جا رہا ہے. دین اسلام کے نام پر تہمتیں لگنا اور دین اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کا ایک ذریعہ یہ فساد ہے آج. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جان, عزت اور مال کو لوٹنا اور ختم کرنا, یہ سب ان کاروائیوں کی نتیجہ جو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے لیے جہاد جو عبادت ہے, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس میں, اور فساد جو فساد ہے, جو اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں فرماتا. یاد رکھیں ان دونوں میں فرق کو اچھی طرح جان لیں. بعض یہ سمجھتے ہیں بیچارے کچھ کر تو رہے ہیں, پہلے تو بیچارے کیسے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں, کون سا کچھ ہے جو کر رہے ہیں, کون سا ملک فتح کیا ان لوگوں نے, کون سا اچھا کام کیا ہے. ایک ملک کو آزاد کرنے کے لیے کاروائیاں شروع کی ہے, آج چار یا پانچ ملک ہاتھوں سے چلے گئے ہیں, لیکن کاروائیاں پھر بھی جاری ہے. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ یہ فساد ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. واللہ اگر یہ جہاد ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے تو آج کوئی بھی ہمارا ملک کسی کافر قبضے میں نہ ہوتا. تاریخ گواہ ہے, دیکھ لیں صحابہ نے بھی جہاد کیا اور جہاد کا حق ادا کیا. چین سے لے کے یورپ تک لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتا رہا. دنیا کے سب سے بڑی دو سلطنتیں اور طاقتیں تھیں, بلاد فارس اور بلاد الروم, پرشین اور رومن جو تھے, جو اسلام سے جو پرشین تھے 1000 سال پہلے تھے اور رومن جو تھے 600 سال پہلے تھے. ان کی فوج, ان کی طاقت, ان کے لشکر, ان کا اسلحہ, ان کا اثر رسوخ اس دنیا میں کسی سے مخفی نہیں ہے. سن 14 ہجری کو, یعنی ہجرت کی 14ویں سال, سید عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دونوں سلطنتیں گر گئی, ایک 14 ہجری میں, دوسری 15 ہجری میں. پوری دنیا میں اللہ کی قسم آپ کو مثال نہیں ملے گی. کتنی دو سپر پاور اپنے وقت میں, اپنے زمانے کی یہ دو سپر پاور تھی. ہجرت کے 14ویں سال میں, 15ویں سال میں ان کا وجود ہی نہ رہا. وجہ کیا تھی؟ جہاد کیا جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے, خواہش نفس کے مطابق نہیں کیا, اپنی مرضی سے نہیں کیا, اپنی عقل کے کہنے پر نہیں کیا, یا لوگوں کی, اپنے اماموں کی بات سن کر جہاد نہیں کیا. جہاد کیا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس اور بنیاد پر, صحیح سمجھ کر, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جیسے کہ نماز کا طریقہ سیکھا ہے ویسے جہاد کا طریقہ بھی سیکھا ہے, کیونکہ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. جیسے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں پڑھی ہے ویسے جہاد بھی انہی کے ساتھ کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, اور جہاد سے مراد جو جہاد کا حق ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں, میدان جنگ میں آگے بڑھتے ہیں, چھپ چھپ کر غاروں میں نہیں, معصوم لوگوں کی جانیں نہیں لوٹتے, مال نہیں لوٹتے, یہ لٹیرے ہیں, یہ مجاہدین نہیں ہیں. اسے اللہ کے دھوکے میں نہ آئے. وہ جہاد جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے, اس میں اور ان کارروائیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جہاد تھا, اس کا نتیجہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہ فساد ہے, اس کا نتیجہ پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے. دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, والقوم يسافرون فيقول سراهم حتى يحبوا ان يمسوا الارض. اور ایسی قوم جو لمبا سفر کرتی ہے اور رات میں جب وہ تھک جاتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ زمین کو چھو لیں, یعنی آرام کر لیٹے زمین پر, فینزلون عن دوابهم, بس وہ اپنی سواریوں سے اتر جاتے ہیں, فتنح احدهم, ان میں سے ایک شخص ان سے الگ ہو جاتا ہے. اب اس شخص کی خصوصیت دیکھیں, ایک شخص الگ ہو جاتا ہے, کس لیے الگ ہوتا ہے, فیصلی حتی یقرهم برحیلہ, تو وہ نماز پڑھتا رہتا ہے, صلاۃ اللیل تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے. کب تک پڑھتا رہتا ہے؟ جب تک کہ فجر کا وقت نہیں ہوتا, پھر ان کو وہ جگاتا ہے تاکہ وہ فجر کی نماز پڑھے اور پھر اپنا سفر جاری رکھے. یہ عام بات ہے, کیا کون ایسا کر سکتا ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں سفر ہے, سفر بھی لمبا ہے اور رات کا سفر ہے, آدھی رات ہو گئی ہے, سفر جاری تھا, بہت زیادہ تھک گئے ہیں, اب زمین کو دیکھتے ہیں تو دل کر زمین پر گر کے بس لیٹ گئے, رک جاتے ہیں, زمین پر اترتے ہیں, سب لیٹ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے. ان میں سے ایک شخص جو بہت تھکا ہوا ہے, انہی کی طرف وہ الگ ہو جاتا ہے, ان سے طہارت کر لیتا ہے اور پھر نماز پڑھنا شروع کر جاتا ہے. اس ویرانے میں, جنگل ہے, ویرانہ ہے, صحرا ہے, اسے پرواہ نہیں ہے, وہ ایک چیز جانتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتا ہوں. سب آرام کر رہے ہیں اور یہ صلاۃ اللیل تہجد کی نماز میں مصروف اور مشغول ہے, اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رات کی تاریکی میں کوئی شور نہیں ہے اور ساتھ میں سے کوئی اور بھی کوئی جاگ نہیں رہا, سب آرام کر رہے ہیں. ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت ہوتا ہے جو شدید تکلیف میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے, السفر قطعۃ من عذاب, سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے, مشقت ہے, سفر مشقت ہے, تکلیف ہے. اس مشقت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے. یہ خاص انسان ہے کہ نہیں, یہ اللہ کا خاص بندہ ہے کہ نہیں, عزم ہے کیونکہ دل میں ایمان ہے, اور اس دل کے ایمان کی وجہ سے, اس تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کی وجہ سے اس کی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. دوسری خوبی دیکھیں، چلو تھوڑی دیر نماز پڑھ کے پھر لیٹ جاؤ میں بھی سو جاؤں، نہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر میں بھی سو جاؤں یہ بھی سوتے رہے تو فجر کی نماز چلی جائے گی. تو اپنے ساتھیوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے، پھر سفر پہ چل پڑتا ہے. ہم جتنے بھی تھکتے ہیں دنیا کے لیے، تو یہ تھکاوٹ باقی رہتی ہے. جب ہم اللہ کے لیے تھکتے ہیں، واللہ یہ تھکاوٹ مشقت باقی نہیں رہتی. دنیا میں دل کے سکون اطمینان سے یہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس کی جو اجر و ثواب ہے وہ الگ ہے، دنیا کی جو لذت ہے دنیا میں وہ الگ ہے. دیکھیں انسان نافرمانی کرتا ہے نا، اب نافرمانی کے لیے مشقت کی جاتی ہے نا. جو چوری کرتا ہے کیسے چوری کرتا ہے؟ آسانی سے چوری کرتا ہے، یہ وہ بھی مشقت سے چوری ہی کرتا ہے. یعنی تدبیریں بناتا ہے، دیکھتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اور پورا جیسے کہ سروے کرنے کے بعد پھر جا کے وہ چوری کرتا ہے. اب یہ اللہ کی نافرمانی میں یہ بھی تھکا ہے. دوسرا شخص اللہ کی عبادت میں وہ بھی تھک جاتا ہے. یہ نافرمان جسے نافرمانی کی ہے اس کو بھی لذت ملی ہے تھوڑی سی، زناکاری کی ہو، بدکاری کی ہو، چوری کی ہو، مال کی کوئی بھی ہو، تھوڑی سی لذت ہے. آخرت میں پکڑ ہے کہ نہیں، عذاب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ اس سے انصاف کرنا چاہے، عدل کرے، تو پھر تو مشکل ہے نا، پھر تو تھکاوٹ ہے ہمیشہ کی. اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تھکا ہے، تھکاوٹ اس دنیا میں ہے، آخرت کی لذت ہمیشہ کے لیے. تو تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس کی لذت کتنی ہے. نافرمانی میں لذت جو ہے وقتی طور پہ ہے، اور پھر اس تھوڑے سے لمحے لذت کے لمحے کے بعد جب دل تنگ ہوتا ہے پھر تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ الگ ہے. دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ کے لیے جب دین پہ عمل کرتے ہوئے کوئی تھک جاتا ہے تو اس کی تھکاوٹ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت سے دنیا میں کم کر دیتا ہے، اور آخر میں وہ لذت ہمیشہ کے لیے جنت میں جاری رہتی ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، والرجل یکون لہ الجار، ایسا شخص جس کا ایک پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، یؤذیہ، یا یؤذیہ، اسے اذیت دیتا رہتا ہے، شر پسند ہے پڑوسی، اور اپنے اس پڑوسی کو پریشان کرتا رہتا ہے. فیصبر علی اذاہ، وہ اس کی اپنے پڑوسی کی اذیت پر صبر کرتا رہتا ہے. کب تک؟ حتی یفرق بینہما بموت او ظعن، صبر کرتا رہتا ہے جب تک کہ دونوں میں سے کوئی مر نہیں جاتا یا وہ الگ الگ نہیں ہو جاتے، کسی اور جگہ پہ چلے نہیں جاتے. پڑوسی کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ایک حدیث ہی کافی ہوتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ تعالیٰ اور آخر کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. فلیکرم جارہ، پڑوسی کا اکرام اس کے احترام سے کیا جاتا ہے، اس کی خوشی میں شامل ہونے سے کیا جاتا ہے، اس کی غمی میں شامل ہونے سے کیا جاتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنے سے، اس کی عزت اور آبرو، وہ اپنی عزت اور آبرو سمجھ کر اس کے ساتھ رہنے سے، اس کی مدد اعانت خیر میں اس مدد اور اعانت کرنے سے. اگر پڑوسی برا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, آپ پر ظلم کرتا ہے, تو صبر کرنا ہے, اس کی اذیت پر صبر کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ہے تو اللہ کا بندہ, مسلمان بھائی ہے, نافرمانی پہ اترا ہوا ہے, اس کے لیے دعا ہی کرنی اللہ تعالیٰ سے, ہدایت کی دعا کرنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں عجیب سی بات ہے, وہ صبح شام پریشان کرتا رہتا ہے اور آپ کی تو اس کے لیے دعا کرتے رہو. میرے بھائی دعا عبادت ہے. آپ کا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ عبادت میں مصروف ہو جائیں, آپ کو عبادت کا اجر ہے, اگر دعا قبول ہوگی تو وہ بھی تو سدھر گیا نا, تو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ تو آپ کو ہر طرف سے فائدہ ہی تو ہے. تو اسے بہتر ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جان چھوڑا دے. چلے جان چھوٹ دوں, جو دوسرا آیا ہے کیا گارنٹی کہ اسے اچھا ہوگا؟ گارنٹی کوئی ہے؟ اس سے برے بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں. اگر اس حدیث میں آیا ہے کہ صبر کرتے رہو اس کی اذیت. اچھا صبر کیوں کرنا ہے؟ یاد رکھیں جب صبر کی بات آتی ہے, بعض لوگ صبر کرتے ہیں مجبوری کی وجہ سے, اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے. بولے ربک فاصبر, اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق. بعض لوگ صبر کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا صبر کرنے والا ہے, بڑا اچھا انسان ہے, وہ بھی یہی سننا چاہتا ہے, یہ اچھا انسان نہیں ہے. میرے بھائی صبر بھی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بندوں کے لیے عبادت ہے. بولے رب کا فصبر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے صبر کرو. صبر جمیل بھی ہوتا ہے, یہ وہ صبر جس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی, کسی سے شکایت نہیں کی جاتی. اگر پڑوسی برا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا, ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. دشمنی پہ اترا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ کیسے؟ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي احسن, کہ سب سے پہلی بنیاد جانتے کیا ہے؟ صبر ہے. صبر نہیں تو احسن بھی نہیں ہے, ناممکن ہے. تو سب سے پہلے صبر ہے. آپ صبر کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر تقویٰ بھی مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضم اجر من احسن عملا. صبر و تقوی سے اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں فرماتے, صبر و تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے. وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا, اگر تم صبر اور تقوی کرتے رہو تو ان کا جو بھی نقصان ہے, جو بھی وہ آپ کو اذیت دے پریشان کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صبر اور تقویٰ جب دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور صاحب قدمی میں اگر مل جاتی ہے تو پھر احسان کا درجہ مل جاتا ہے, جو سب سے بلند درجہ ہے دین اسلام کا. اسلام ہے, ایمان ہے, اور پھر احسان ہے. واللہ يحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے کو پسند فرماتا ہے. الغرض یہ تین لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اب وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور فرمائے. جن اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے, جن سے اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتا ہے, یہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں لیکن عجیب سے بندے ہیں. اسی کا کھاتے ہیں, اسی کا پیتے ہیں, اسی کی دنیا میں رہتے ہیں, اسی کے حکم سے ان کے دل دھڑکتے اور سانسیں چلتی ہیں, اور نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہیں. وسيادة باري تعالى هي إن الله لا يحب المعتدين، الله تعالى زيادتي کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، زیادتی کرنے والے. اب اس حدیث میں سب سے آخر میں وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اعتداء ہے، ظلم و زیادتی ہے، وہ تو صبر کر رہا ہے، اور ان میں شامل ہے جب اللہ کے لیے صبر کرتا ہے جن اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. لیکن تمہارا کیا حال ہے اے اذیت دینے والے اور اپنے پڑوسی کو پریشان کرنے والے؟ چھوٹے سی بات پہ الجھنا ہے، بلکہ بعض لوگ یعنی برائی اتنی ہو جاتی ہے کہ تاڑ میں رہتے کہ چھوٹی سی غلطی ہو جائے، چھوٹی سی غلطی ہو جائے کوئی. میرے بھائی اس کے دو حق ہیں آپ کے اوپر، ایک اسلام کا حق ہے، دوسرا پڑوسی ہونے کا حق ہے، تو آپ کو تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے نا. سبحان اللہ، ان اللہ لا يحب المعتدين، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور زیادتی کی دو قسمیں ہیں جب زیادتی کی بات کرتے ہیں، ایک تو دنیاوی امور میں زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، پریشان کسی کو کرنا ہے ناجائز، کسی کا حق کھانا ہے، کسی کو مارنا پیٹنا ہے، گالی دینی ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، سب وہ زیادتیاں ہیں چونکہ تعلق دنیاوی امور سے آخرت سے، یعنی اس کا جو بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن یہ دنیاوی امور ہیں. دوسرے قسم کی زیادتی دین میں ہوتی ہے، الغلو، دین میں زیادتی کرنا، حد سے گزر جانا، التنقض، دین میں غلو کرنا اور اپنی عبادت کو ضائع کر دینا، یا افراط ہے یا تفریق ہے، یا تو کمی ہے یا اس میں زیادتی ہے، اور دونوں عدوان ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ پڑھتے ہیں اور نئی نمازیں ایجاد کر دیتے ہیں. صلاۃ غوثیہ، صلاۃ غوثیہ کا نماز غوثیہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی بدعت بھی ہے پھر شرک بھی ہے کہ نماز پڑھنی پیر و بزرگ کے نام پہ، نماز کو عبادت اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ، تو شرک و بدعات اعتداء فی الدین ہے، غلو ہے. اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری سے دور ہیں، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں، یہ بھی اعتداء کی ایک قسم اور صورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث کا دوسرا حصہ باقی ہے. حسن احمد کی روایت، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، وہ تین باقی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، شدید نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، والذین اشناہم اللہ، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، پہلے نمبر پہ التاجر الحلاف، وہ تاجر جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا رہتا ہے، قسم کھاتا ہے، ہر بات میں قسم کھاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے تاجر ہوتے ہیں، اور تاجر سے مراد صرف مالک نہیں، دکان کا یا بزنس کا، سیلز مین بھی اس میں شامل ہے. اور کئی ایسے سیلز مین ہیں جو قسمیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یا تمہیں تنخواہ سے کام ہے، تم جھوٹی قسم کیوں کھا رہے؟ تمہیں تو وہی ملے گا جو تمہیں تنخواہ ملی. کہتے ہیں ہمارا بونس بھی ہوتا ہے، اچھا تو بونس کے لیے پھر جھوٹ بولو گے اور پھر جھوٹی قسم کھاؤ گے. الیمین الغموس، یہ وہ قسم ہے جو اللہ کے نافرمانی میں غرق کر دیتی ہے، نعوذ باللہ، وہ جس سے اللہ تعالیٰ شدید نفرت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتے ہیں. اور پھر یہ کون سا آپ کا رزق حلال ہے؟ آپ قسم کھاتے ہو کہ آپ کی جو چیز ہے، پروڈکٹ، وہ بک جائے، اور قسم بھی جھوٹی کھانی ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے، دھوکہ دیا ہے، کسے دیا؟ اپنے مسلمان بھائی کو، جو آپ اپنے کبھی پسند نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی یہ پسند کرے، دوسرا شخص مجھے دھوکا دے کے قسم کھا کے کوئی چیز مجھے غلط چیز دے دے, مجھ سے پورا پیسہ لے دے, کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن عجیب سا تاجر ہے اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں. دھوکہ دینا ہے نمبر ایک, جھوٹ بولنا ہے نمبر دو, اور سب سے بری بات اللہ تعالی کی جھوٹی قسمیں کھانی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض کہتے ہیں یار فائدہ تو بہت ہوتا ہے, انکم بھی بڑھ جاتی ہے, بزنس بھی بڑا اچھا چلتا ہے. یہ دونوں میں سے ایک شخص ہے, یا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے, اس ظالم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے اور جب پکڑے گا چھوڑے گا نہیں, یعنی اسے کوئی تنگی نہیں ہے. واقعی سچ بولتا ہے, کوئی تنگی نہیں ہے. جسم بھی اس کا ٹھیک ہے, کوئی بیماری بھی نہیں لگی ہوئی, اور انکم بھی اس کی ٹھیک ہے, کافی انکم ہے اس کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے. تو یاد کرو اللہ تعالیٰ اسے اتنا نفرت کرتا ہے کہ اسے ڈھیل دیتا ہے تاکہ مزید گناہوں میں ڈوبتا رہے, ایسے جھوٹی قسمیں کھاتا رہے, اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہے, اور جب اسے پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کرنے والے علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. یا یہ شخص ایسا تو نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں برکت نہیں, وہ خوش نہیں. ہاں مال ہے اس کے پاس, جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال اس نے خوب بنایا ہے, اس کی فیکٹریاں بھی ہیں, اس کی اچھی سواری بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, لیکن اس کا گھر نہیں. گھر سے مراد گھر کا سکون نہیں ہے, گھر کے اندر برکت نہیں ہے, دس بیماریاں لگی ہوئی ہیں, کوئی عزت کوئی احترام نہیں ہے. اس کی زندگی اجیرن ہے, تنگ زندگی. تو دیکھ لیں دونوں میں سے, یہ جو دوسرا ہے نا یہ پہلے سے پھر بھی اچھا ہے, کیونکہ تنگ زندگی میں ہے, تکلیف میں ہے, کبھی بھی توبہ تو کر سکتا ہے, پلٹ تو سکتا ہے. اب سینے کی تنگی کب تک, بے سکونی کب تک؟ ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے اور توبہ کر ہی لیتا ہے. لیکن پہلے کا کیا حال ہے, وہ توبہ کب کرے گا؟ اس کے پاس کوئی پریشان یعنی کوئی چیز ہے نہیں ہے جس کی وجہ سے, نعوذ باللہ, کوئی تکلیف نہیں ہوا جس کی وجہ سے توبہ کرے. بعض یہ سمجھتا ہے اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے, یہ اور جہل مرکب کا شکار ہے بیچارے. اللہ کے بندے یہ دیکھو کہ تم جو کر رہے ہو کیا اللہ اسے پسند کرتے کہ ناپسند کرتا ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ جھوٹ پسند کرتا ہے, دھوکہ پسند کرتا ہے, جھوٹی قسم پسند کرتا ہے, نہیں تو پھر کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو چیز ناپسند فرماتا ہے تو اس کے کرنے والوں کو بھی ناپسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ. تو سب سے پہلا شخص جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے, شدید نفرت کرتا ہے, التاجر الحلاف, وہ تاجر حالف نہیں ہے. حالف اور حلاف میں کیا فرق ہے؟ حالف اسم فاعل ہے, یعنی کبھی اس نے قسم کھا لی, کبھی کبھار مہینے میں ایک دفعہ قسم کھا لیتا ہے, یہ بھی گناہ ہے. اس سے بڑھ کر وہ حلاف مبارک ہے کہ بار بار جھوٹی قسمیں کھاتا رہتا ہے. الیمین الغموس. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جرم کیا ہے؟ جھوٹی قسم سے, اللہ تعالی جھوٹی قسم سے ایک اور بڑا جرم ہے قسم کے اعتبار سے, وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا. بارک اللہ, غیر اللہ کی قسم کھانا, اللہ کی قسم کھانا سچی قسم توحید ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کو قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دور جاہلیت میں لوگ اپنے باپوں کی قسمیں کھاتے تھے, کعبہ کی قسم کھاتے تھے. والکعبہ, کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, معظم ہے, شرف والا ہے, لیکن کعبے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اگر قسم کھانی تو والکعبہ نہ کہو بلکہ کہو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہے. دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے اور ان لوگوں سے اور ان خطروں سے دور فرمائے. والفقیر المختال، وہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہے، ایک تو فقیر ہے اور پھر ہٹ دھرم بھی ہے اور متکبر بھی ہے، عجیب سی بات. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، تکبر کون کرتا ہے؟ جس کے پاس تکبر کرنے کے لیے کچھ ہو، اگرچہ تکبر کی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا، شدید نفرت کرتا ہے. لیکن بدترین متکبر کون ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے، تکبر کے اعتبار سے سب سے برا متکبر کون ہے جو تکبر کرتا ہے؟ یہ فقیر جو متکبر ہے. اور اس سے بڑھ کر جانتے ہیں کون ہے؟ اچھا فقیر کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. فقیر ہے، مسکین ہے. اچھا فقیر اور مسکین بعض اوقات ایک ساتھ ایک جملے میں جمع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساكين، سورۃ توبہ کی آیت. زکات صدقات کس کے لیے ہوتی ہے؟ شروع کہاں سے؟ کہ فقیر، فقراء اور مساکین. پھر آخر آیا اللہ تعالیٰ نے باقی جو اچھے ان کا ذکر بھی کیا ہے، مستحقین زکات. یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں، ابتدا فقیر مسکین سے ہوئی. جب ایک ساتھ یہ جمع ہوئے ہیں تو کے معنی الگ الگ ہے. کیا الگ الگ ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے واللہ اعلم کہ فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بعض علماء فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح، لیکن اس کی آدھی ضرورت سے کم ہے. ضرورت اس کی آدھی سے کم ہے. ضرورت اگر 500 ریال کی ہے تو اس کے پاس 100 یا 200 ریال ہے. آدھی کتنی ہے؟ 250 ریال، ٹھیک ہے نا. اس کے پاس 50, 100, 200 ہے، آدھی تک نہیں پہنچے، فقیر. مسکین وہ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح ہے، کچھ ضرورت سے کم ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت سے آدھی سے تو زیادہ کی ضرورت سے کم ہے. یعنی 500 اگر ضرورت اس کے پاس کتنی ہے؟ 300 ہے، 400 ہے، پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو فقیر اور مسکین. اور اگر الگ الگ بیان ہو، ایک ساتھ نہ ہو، تو پھر فقیر مسکین ہو تو مسکین فقیر اتمان ایک ہی ہوتا کہ دونوں محتاج ہیں. یہ فقیر اس کے پاس کچھ ہے نہیں، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، نہ پینے کو کوئی چیز ہے، نہ رہنے کو کوئی گھر ہے، نہ تن پہ کوئی لباس ہے صحیح طریقے سے جس سے وہ اپنے ستر ڈھانپ سکے. لیکن ایک بری چیز اس کے پاس لازمی ہے، اور وہ ایک گھمنڈ اور تکبر. اللہ تعالیٰ نے اسے فقیر کیوں بنایا ہے اور امیر کو امیر کیوں بنایا ہے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر اپنی مرضی سے امیر بنا ہے، اپنی محنت سے بنا ہے؟ کبھی یہ بات دل کے قریب سے بھی نہ گزرے، یاد رکھے. کیونکہ کسی بڑے ظالم نے یہ کہہ دیا تھا ایک مرتبہ کہ اتیت علی علم عندی، یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے، یہ سب کچھ میرا ہے جو تم دیکھ رہے ہو. فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ نے اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانے کو خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا. قارون ایک مثال بن کر رہ گیا ہے، شر کی مثال. اس کے پاس کچھ تھا تو متکبر تھا. اب یہ فقیر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ متکبر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. امیر کو دیا اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ کو شکر کرنے والا ہو. لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرنے والے بھر میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا. اور فقیر کو اس لیے فقیر بنایا کہ وہ صبر کرے، اور صبر کرنے اس کے لیے بہتر ہے. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے نا، وہ دونوں خالی، امیر بھی خالی ہاتھ جائے گا اور فقیر بھی خالی ہاتھ ہی جائے گا. لیکن فقیر کیونکہ محتاج ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، کیونکہ فقیر محتاج ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہے یا حساب کرے، وقت ضائع کرے، یا تجارت میں جا کے وقت ضائع کرے، کچھ ہے نہیں، وہ دو لقمے کے لیے محنت کرتا ہے، اسے مل جاتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے اور پھر اس کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے. بات وقت کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے، عبادت میں مصروف ہے، طلب علم میں مصروف ہے، اپنے رب کے نزدیک کی قرب کا ہر راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے رب کا پیارا بن جاتا ہے. وہ جو امیر ہے، جو غنی ہے، ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، سب برے نہیں ہیں، لیکن مشکل ہے ایک امیر کے لیے کہ وہ اتنا وقت نکالے کہ وہ اپنے رب کے لیے خاص وقت نکال کر علم، طلب علم میں، عبادت میں، تہجد میں اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کی قرب کرنے کے جو امور ہیں ان میں وہ آگے بڑھتا رہے. ناممکن ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ کے ایسے پیارے بھی ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی عطا فرماتا ہے، خیر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور رزق کی فراوانی بھی عطا فرماتا ہے. ایسے لوگ بھی لیکن بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے کر دے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں اور جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تیسرے نمبر پر اس حدیث میں ان لوگوں میں سے جن اللہ تعالیٰ شدید ناپسند اور شدید نفرت کرتا ہے، وہ البخیل المنان، ایسا بخیل شخص جو احسان جتلاتا رہتا ہے. بخیل ہے اور احسان جتلاتا رہتا ہے. البخیل المنان، بخیل عجیب سے ایک مرض ہے. پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن دینے کی توفیق نہیں. دینے کے لیے کچھ کسی کو بغیر دنیاوی مفاد کے، ہاں دنیا مفاد میں تو وہ دیتا ہے اور دیتا بھی ان کو جہاں اس سے زیادہ ملنے کی توقع ہوتی ہے، وہاں پر ہاتھ نہیں کامتے اس کے. لیکن اگر کسی کو اللہ کے لیے دینا ہے، وہاں پر ہاتھ بھی کامتا ہے، ٹانگیں بھی ساتھ نہیں دیتی اور دل بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ بخیل ہے. اچھا، دیتا نہیں ہے. اگر کسی کو کبھی کچھ دے دیا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، پھر اس کی خیر نہیں ہے، پھر اس میں احسان جتلاتا رہتا ہے. تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے لیے کیا، تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے فلاں وقت میں کیا دیا تھا، کیوں احسان فراموش ہو تم؟ آئے دن جتنا دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ احسان جتلاتا رہتا ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کر رہا ہے، اسے جواب بھی دینا ہے. واللہ اس سے بہتر تھا کہ کچھ نہ دیتے، بخیل ہی رہتے اچھا تھا. بخیل منان دو بری خصلتیں ہیں، ایک ساتھ مل گئی ہیں، تو دو بروں سے ایک برے بہتر تھی نا. جبکہ بخیل بھی نہیں ہونی چاہیے. جس رب نے تمہیں دیا ہے اس کے نام پہ دو نا. تمہاری حیثیت یہ کہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ صحت اس نے دی ہے، آنکھ اس نے دی ہے، رزق اسی کا ہے، مال بھی اسی کا ہے، اور اس کے نام پہ نہیں دیتے. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو. کس چیز سے؟ بالمن، احسان جتلانے سے، اور اذیت سے. احسان جتلانا من اذیت ہے. اگر آپ یہ تصور کریں، اے بخیل احسان جتلانے والے، اگر آپ یہ تصور کریں تو کوئی شخص آپ کے کچھ دیتا بھی ہے اور پھر احسان بھی جتلاتا رہتا ہے، تو تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوتی؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے یا بندی ہے جس کی تم نے مدد کی ہے. لیکن احسان جتلانا اور اپنے اس عمل کو ضائع کر دینا اور اپنے رب کی ناراضگی اور بغض و نفرت کو حاصل کر لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سب کو امنہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، جن اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حاضر سامعین کو بھی، ان لوگوں سے دور فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور بغض و نفرت فرماتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.